مذہبی علمیت کو غیر معتبر سمجھنے لگے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب آپ ان چیزوں کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر معاشرتی سطح کے اوپر آپ کے جو والنٹری ریلیشن شپس ہیں وہ بھی یعنی اسی نوعیت کے اوپر مرتب ہونا شروع ہوں گے, اور پھر اقتدار بھی آپ سمجھیں گے کہ انہی لوگوں کا جائز ہے کہ جو آپ کے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا بہترین انتظام کر سکتے. لہذا سرمایہ دارانہ اشرافیہ اس چیز کی کوشش کرتی ہے کہ نمبر ایک عمومی مقبولیت حاصل ہو سرمایہ دارانہ تعقل کو, سرمایہ دارانہ تعقل کو عمومی مقبولیت حاصل, اور نمبر دو سرمایہ دارانہ اقلیت کا تحکم بھی قائم ہو جائے اور اس تحکم کو قبول مقبولیت ہو, اس تحکم کو قبول کیا جائے. لہذا معاشرہ اور ریاست سرمایہ دارانہ شکل اس وقت اختیار کرتی ہے جب سرمایہ دارانہ اشرافیہ جو ہے وہ اپنی اس صحیح میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اس تعقل کو عمومی مقبولیت کسی نہ کسی حد تک حاصل ہو جاتی ہے, کم از کم اس حد تک کہ لوگ اس تحکم کو برداشت کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں, اس کو پسند نہ بھی کریں لیکن اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر لوگ اس یعنی اقلیت کو برداشت کرنے کے اوپر بھی تیار نہیں ہے تو نہ پھر سرمایہ دارانہ معاشرہ سے ایسا قائم نہ سرمایہ دارانہ رہا سکتا. لہذا یہ سوال کا جواب کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کیسے قائم ہوتا ہے یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی ایسے قائم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی اشرافی ہے جو سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو اپنا لیتی ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ایک معاشرے کے اندر سرمایہ دارانہ علمیت کو مقبولیت عام حاصل ہو اور اس کے بنیاد کے اوپر ترتیب اقتدار جو کی جا رہی ہے اس ترتیب اقتدار کو کم از کم برداشت کرنے کے اوپر تیار ہو. سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے قائم ہونے کے لیے بالکل ضروری نہیں کہ عام آدمی سرمایہ دارانہ یعنی اقلیت کو پورے کے پورے طور کے اوپر اپنا لیں یا سرمایہ دارانہ اقدار کو پورے پورے طور کے اوپر. یورپ کے اندر 200 سال تک سرمایہ دارانہ نظام زندگی قائم رہا اور جو تھی بہت بڑی اکثریت کی عیسائی رہی, ان معنوں میں عیسائی رہی کہ اس نے اس چیز کو نہیں قبول کیا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو سرمایہ دارانہ تعقل کے مطابق مرتب کرے گی. تو صرف 20ویں صدی ہے, وہ بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ایسا کہتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سرمایہ دارانہ انفرادیت اب عام ہو گئی تھی یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر, اس سے پہلے ہی بات. اور ہمارے ملک میں بھی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ بحیثیت مجموعی بہت بڑی اکثریت جو ہے سرمایہ دارانہ اقدار کو اپناتی نہیں ہے, بالخصوص اپنے ذاتی تعلقات کے اندر وغیرہ وغیرہ, اور کوئی بھی نہ اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ وہ یعنی عموماً اگر کسی سے پوچھو کہ تم یعنی کیا تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو خدا, شاید ہی کوئی ایسا ہے. اس کے برعکس یورپ میں آپ کسی آدمی سے اگر پوچھیں کہ کیا تم عیسائی ہو تو کہے گا نہیں میں عیسائی نہیں ہوں اور میرا بنیادی یہی ہے کہ میں آزاد ہوں وغیرہ. تو لہذا سرمایہ دارانہ غلبے کے لیے بالکل ممکن ضروری نہیں ہے کہ اقلیت جو ہے وہ اپنا لی جائے تمام لوگوں, ہاں اس کو معقول سب سمجھتے ہیں اور اس کے تحکم کو قبول سب کرتے ہیں, اس کو معقول بھی سمجھتے ہیں اس کے تحکم کو قبول بھی کرتے ہیں, اس کو اپناتے نہیں اور ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رذائل ہیں یہ غالب آ جائیں, یہ بہت کم لوگوں کے اندر. جی
چڑھیں گے ریاستی اقتدار. ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے برق کے جہاں تعلقات رضاکارانہ بنیادوں پر استعمال ہوتے ہیں, ریاست ایک نظام اقتدار کا نام ہے جس کے پاس اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ایک مخصوص علاقے اور اس کی آبادی کے لیے قوت نافذہ بھی موجود ہوتی ہے. گویا سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھنے والوں کے پاس محض تحکم نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ریاست کی قوت بھی استعمال کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ لبرل ریاست میں دو مختلف طریقوں سے نظام اقتدار مرتب کیا جاتا ہے, یعنی اس کے دو مختلف ڈھانچے ہوتے ہیں, نمبر ایک جمہوری طریقہ, نمبر دو لبرل ڈکٹیٹرشپ یا آمریت یعنی اتھارٹیرین گورننس. بظاہر ان دونوں طرز اقتدار کی ترتیب و تنظیم مختلف ہوتی ہے لیکن عملہ ان دونوں کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ اقلیتی غالب آتی ہے. یعنی یہ وہ غالب ہیں, یعنی یہ دو غالب ہیں لیکن ان دونوں کی روح سرمایہ دارانہ اقلیت ہی ہے. ان دونوں طرز اقتدار کو استعمال کر کے سرمایہ دارانہ اقلیت ہی کو آفاقی بنایا جاتا ہے, اور ان بظاہر دو مختلف طرز اقتدار میں فیصلے سرمایہ دارانہ اقلیت کی بنیاد پر ہی کیے جاتے ہیں اور اس کو مقبول عام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اسی کو مقبول عام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ یعنی تیسری ہیڈنگ دا اسٹیٹ کے تحت ہے, جس میں اب لکھا تھا لیجیٹمائزنگ لیجیٹمائزز اوبیڈینسز ٹو کیپیٹلسٹ ریشنلٹی آئیدر تھرو ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین.
اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا, اس سے پہلے کہ یہ دو کی تذکرہ, اس سے پہلے جو پڑھا تھا وہ دوبارہ پڑھ لیں.
ہم نے دیکھا کہ اس کی ہیڈنگ ریاستی اقتدار, ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے برس کے جہاں تعلقات رضاکارانہ بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں, ریاست ایک نظام اقتدار کا نام ہے جس کے پاس اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ایک مخصوص علاقے اور اس کی آبادی کے لیے قوت نافذہ بھی موجود ہوتی ہے. گویا سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھنے والوں کے پاس محض تحکم نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ریاست کی قوت
کو. اس سے کیا مراد ہے کہ محض تحکم نہیں ہوتا؟
ایسا نہیں کہ صرف وہ جو ہے حکم دے رہے ہیں, صرف محض حکم ان سے صادر ہو رہے, بلکہ وہ اس بات کی بھی قوت رکھتے ہیں کہ ان کا حکم نافذ بھی ہو جائے. یعنی زرداری کچھ بھی فیصلہ کر لے لیکن زرداری کے پاس اگر یہ قوت ہے کہ اس حکم جو بھی وہ حکم دے رہا ہے اس کو نافذ بھی کروا پا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اقتدار قائم ہے. لیکن مثلا باجوڑ میں نہیں.
پہلی چیز یہاں اہم ہے وہ یہ ہے کہ میری رائے میں ریاست کے قیام کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہاں اس کے پاس ایک علاقہ ہو اور اس کے پاس ایک آبادی ہو جو کہ معاشرے کے لیے میرے خیال میں ضروری نہیں ہے. معاشرہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی باؤنڈریز نہ ہو اور اسی کو, لیکن ریاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک علاقہ بھی ہو اور ایک ڈیفائنڈ پاپولیشن بھی ہو. یہ ریاست کی خصوصیت ہے, بغیر اس کے ریاستی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا. لہذا جیسے کہیے کہ سوورینٹی قائم کرنے کے لیے یہ ایک ایسا ڈائمینشن ہے کہ جو اسپیس کے جو معاشرتی سطح کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اس وجہ سے ریاست قائم کرنے والوں کی حکمت عملی کو یوزلی یعنی مس انڈرسٹینڈ کیا جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ ریاست پاکستانی رہے اور اس کے اندر اسلامی معاشرت فروغ پائے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرت جو ہے وہ یعنی یہ کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ, یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ ریاست اسلامی ہو اور اس کے اندر غیر اسلامی یعنی معاشرت فروغ پائے, اور کوئی ایک ون ٹو ون ریلیشن شپ معاشرت کے فروغ اور ریاست کے فروغ کے اندر جو ہم پریزیوم کرتے ہیں یہ نہیں تعلق یقیناً ہے. یعنی اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کا امکان کہ اسلامی معاشرت فروغ پائے گی یہ موجود ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہی ہوا. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہو, جیسے کہ ایران ہے میری رائے میں ایک اسلامی ریاست ہے, لیکن معاشرت جو فروغ پا رہی ہے وہ غیر اسلامی ہے, اور وہاں جو ہے اسلامی ریاست کے یعنی اسلامی ریاست اس سینس میں ناکام ہو گئی ہے کہ وہ اسلامی معاشرت کو عام کر دے. یہی کسی نہ کسی حد تک بڑی حد تک افغانستان میں ہوا کہ معاشرت جو تھی وہ اسلامی نہیں ہوئی اور ریاست جو تھی وہ اسلامی ہو گئی. اس کے برعکس آپ ایسے علاقے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پاکستان کے اندر تو جہاں عملاً شرع نافذ ہے, کہ جیسے آپ سمجھیے کہ ہمارے گاؤں جنوبی پنجاب کے گاؤں کے اندر شرع کے خلاف کوئی کام کرنا تقریباً ناممکن ہے نہیں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وڈیرے کا اور جیسے کہ ڈپٹی کمشنر کا اور وہ سب کا غلبہ بھی ہے اور اس کا تسلط بھی یعنی قائم وغیرہ, تو یہ کوئی ون ٹو ون ریلیشن شپ نہیں ہے کہ نیسسریلی اگر ایک معاشرہ جو ہے وہ اسلامی رنگ کا ہے تو ریاست بھی وہاں اسلامی ہی موجود ہوگی, ایسا نہیں. یا اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو نیسسریلی وہاں جو معاشرہ قائم ہوگا وہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو لوگ غیر اسلامی معاشرت کو پریکٹس کر رہے ہیں وہ اقتدار کو، اسلامی اقتدار کے نظام کو مجبوراً برداشت کر رہے ہیں، اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ جو یعنی اسلامی نظام اقتدار چلا رہے ہوں وہ اسلامی غیر اسلامی معاشرت پر ہو. اس کے اوپر کوئی رسپانس ہو، یہ بہت بات ہے کہ جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی رسپانس ہے کوئی؟
سب اس سے پہلے آپ نے جو بھی کرا اس میں بحث میں ابھی تک یہ آیا کہ آپ نے کہا ایک عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کی بنیاد پہ وہ اس اپنا علمیت کو غالب کرتا ہے، اور علمیت غالب کرنے کے بعد وہ اقتدار ہو. انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بالکل یہاں پہ نہیں نظر آتی اس میں، کہ ادارتی سب بندی کا بالکل نہیں نظر آتا، کہ ایک دم ہی یعنی اقتدار سے پہلے وہ ایک ایسی ادارتی سب بندی کرتا ہے، ایسے ادارے بناتا ہے جہاں پہ اس کی جو عقیدہ ہوتا ہے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرت جو ہے وہ پوری کی پوری سرمایہ داری انا بن جاتی ہے. وہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پہ، بلکہ پھر آپ براہ راست جو ہے پھر وہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ ریاست کے اوپر آ جاتے ہیں.
میں کہہ رہا تھا کہ انسٹیٹیوشنل پرسنل کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے، اور انسٹیٹیوشن کا بھی سات آٹھ انسٹیٹیوشن کا، بلکہ 11 انسٹیٹیوشن کا تفصیلی تذکرہ ہے. یہاں تو ایک اصولی بات ہو رہی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ غیر اسلامی ہو اور معاشرہ جو ہے اسلامی ہو سکتا ہے، تو ایک واضح لائن کھینچی جا سکتی، یا جو ہے وہ ریاست اسلامی اور معاشرہ غیر اسلامی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو شاید اس آگے جو بحث تھوڑی سی آ رہی ہے اس سے اگر ریلیٹ کر کے دیکھیں، کہ جس میں ایک یہ چیز ہے کہ جو ریاست صرف اسی چیز کو نافذ کرتی ہے بیسیکلی، اور اسی چیز کی عکاس ہوتی جو معاشرے میں فی الواقع موجود ہوتے ہیں، اور جو ویلیوز اور جو اقدار معاشرے کے اندر رائج اور عمومی حیثیت حاصل کر چکی ہوتی ہے، ریاست صرف اس کی ایک عکاس ہوتی ہے. اور دوسرا تصور یہ ہے کہ نہیں، جو ہے وہ ریاست محض ان کی عکاس نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے لوگ تو کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ ان کو اس بات پہ راضی کرتی ہے کہ وہ مخصوص چیز جس کو ہم نے سرمایہ دار علمیت کہا کہ وہی چاہنے لگے. تو میرے خیال میں اس سے اس کو کیا جا سکتا ہے ایکسپلین.
اس میں تو یہ ہے کہ وہ ریاست اور وہ حکومت کی بحث تو ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ ریاست اور حکومت کی بحث تو ہم پہلے کر چکے ہیں، تو اس میں تو یہی ہے کہ وہ زائد اگر خاندانی یعنی انسٹیٹیوشنز اور یا مدارس کا نظام جہاں پہ بہت زیادہ قوی ہے، یا آپ کے کہے کہ جاگیردارہ نظام انسٹیٹیوشن زیادہ قوی ہیں، تو وہاں پہ جب بھی اقتدار قائم کرتے ہیں تو وہ اقتدار کا حکم جو ہے وہ معاشرے پہ نہیں چلتا، اس لیے وہ معاشرہ جو ہے نہیں ہوتا. اور جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری ریاست بھی موجود ہوتی ہے مگر جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ، یعنی منی مارکیٹ اور یہ سارے یعنی کہ پوری، اور ایجوکیشنل سسٹم جو ہوتا ہے وہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے کہ ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایم ایم اے کی حکومت جو ہے وہ اس پہ غالب نہ آ سکی. افغانستان کے اندر منی مارکیٹ اپنی جگہ موجود رہی اور کیپٹل مارکیٹ اپنی جگہ موجود رہی اور معاشرے کے اندر اسی طریقے سے وہ رہی، تو ریاست کے آنے سے وہ انسٹیٹیوشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑا.
یعنی یہ بہت اہم سوالات ہیں، اس کے ہمارے پاس جوابات نہیں ہیں یعنی سوچنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ انگریز آیا، انگریز نے آ کے یہاں ظاہر ہے کہ ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہی قائم کی ہے نا، لیکن اس نے بہت چھوٹے سے طبقے کے اندر انگریزی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی. عموماً تو مطلب بہت مدت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے تقریباً پورے دور کے اندر ہی نظام تعلیم غیر انگریزی رہا. 1833 میں آپ سوچیے کہ پہلا بل پاس ہوتا ہے، اور وہ جو مقالے کا ایجوکیشن ایکٹ 1833، اس کے بعد جو بھی نفاذ ہے وہ تو 1840 کی دہائی سے کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے. وہ اصل میں تو وہ ملکہ جب ملکہ معظمہ بن گئی اس کی برطانیہ کی، اس کے بعد ہی ہوتا ہے، 1857 کے بعد ہی جو کچھ ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے ریئلی. تو اس نے انگریز نے ایک غیر سرمایہ دارانہ معاشرت کو اپنے نظام اقتدار کے ترتیب کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، اور اسی طریقے سے مذہبی حلقوں کی بہت بڑی اکثریت نے انگریز کے نظام اقتدار کی ترتیب کو اپنی مذہبیت کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا. اسی وجہ سے جب ہم نے 1857 کا جہاد شروع کیا تو عمومی یعنی مذہبی سپورٹ نہیں تھی. یہ تو ٹھیک ہے کہ مذہب بڑے رہنما تھے کہ جو ہمیں ملے مذہبی حلقوں سے وغیرہ, لیکن بحیثیت مجموعی ہندو یعنی نہ ہندو شنکراچاریوں نے مریٹوں کا ساتھ دیا, نہ عموماً علماء نے جو ہے وہ حضرت فیض آبادی اور بخشاں وغیرہ کا ساتھ دیا نہیں. لہذا یہ سمجھنا کہ کس, اس لیے کہ جو بنیادی ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ یعنی انفرادیت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, انفرادیت کس حد تک یہ ممکن ہوتا ہے. ایک فرق کیجیے, ہم یہی سوال اٹھائیں کہ معاشرہ تو اسلامی ہے بحیثیت مجموعی, ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرے کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں کیے جا رہے ہیں, گناہ تو کیے جاتے ہیں اسلامی معاشرے میں بھی جیسے غیر اسلامی, لیکن بحیثیت مجموعی فیصلے جو ہیں وہ کتاب و سنتی کے مطابق ہو رہے ہیں بحیثیت مجموعی, اور کفار کا اقتدار قائم ہے, یعنی جو اقتدار قائم ہے وہ کفار کا تھا, اس کے اندر اسلامی تشخص کتنا فروغ پا سکتا ہے اور یہ کتنے یعنی کیا یہ سسٹینیبل ہے. اور یہی دلیل ہے بنیادی طور کے اوپر جو ہماری ریفارمسٹ تحریکیں ہیں ان کی دلیل ہے. ریفارمسٹ تحریکوں کی دلیل جو ہے وہ یہی دلیل ہے کہ یہ مسلحین کی تحریکوں کی جو دلیل ہے وہ یہی دلیل ہے کہ ریاست کے کاروبار کے نتیجے کے اندر, ریاست کے غیر اسلامی خطوط کے مرتب ہونے کے نتیجے میں اسلامی شخصیت کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. یہ دلیل, تو اس دلیل کو سیریسلی لینا اور اس کو یہ بہت اہم اور ضروری.
تب سر یہ تو اس میں تو برداشت کا ہے نا معاملہ, کہ یعنی کہ وہ غیر یعنی سرمایہ داری کتنا اسلام کو برداشت کرتی ہے مجبوراً کسی غیر سرمایہ دارانہ معاشرے کے اندر, اور کتنا اسلامی جو ہے سرمایہ دار کو جو ہے برداشت کرتا ہے غیر جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر, تو وہ برداشت پہ ہے نا کہ ہماری پاس کتنی چیز کو برداشت, یعنی کہ چاہتے تو ہم نہیں ہیں اس کو کہ ہم کریں, سرمایہ داری بالکل نہیں چاہتی کہ اسلام انفرادی صورت پہ بھی جو ہے وہ موجود رہے, جیسے عیسائیت ختم ہو گئی مگر شروع میں تو برداشت کرتی ہے, عیسائیت کو بھی سیکولرزم کے تحت برداشت کیا تو اسلام کو بھی وہ برداشت کرنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے حملہ نہیں کر پاتی کہ وہ اسلامی انفرادیت کو یا ہندوازم کو یا بدھزم کو بالکل ہی ختم کر دے, یا یہ ہے کہ جس طریقے سے ریڈ انڈین وہ تو ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ سرمایہ داری تو غیر سرمایہ دار معاشروں میں آتی جب ہے جب وہ قتل عام کر دے مجموعی طور پہ جیسے ریڈ انڈین کا کر دیا, وہ کر نہیں پاتی وہ اتنے بڑے تعداد میں, اس وجہ سے وہ اسلامی یا غیر سرمایہ دارانہ اقتدار کو جو ہے وہ قبول کرنے پہ مجبور ہوتی ہے نہ کہ جو ہے وہ چاہتی ہے.
مطلب یہ کہ یہ بھی دیکھا جانا چاہیے, بڑی کنفیوزنگ بحث ہے کہ سرمایہ دارانہ انفرادیت کا اپنا اسلامی انفرادیت کا اسلامی ریاست سے کیا تعلق رکھتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام فرض کفایہ ہے, اور فرض کفایہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو کچھ لوگ کم از کم نہیں کریں گے تو سارے لوگ گناہگار ہو جائیں گے. تو اسلامی ریاست کے ایشو کو نمبر ایک کیسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کہ کچھ اسلامی احکام ایسے ہیں جو کہ ریاست اسلامی ریاست کی عدم موجودگی کے اندر اسلامی انفرادیت میرے خیال میں شاید پوری نہیں کر سکتی کسی لحاظ سے بھی. مثلا اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ جہاد کی روانگی ہے کہ مستقل جہاد ہوتا رہے, یا مثلا یہ کہ کسی لحاظ سے ٹیکس کا نظام, یا محمد احمد بھی زیادہ بتائیں گے, یعنی اسلامی انفرادیت کا اسلامی ریاست سے کس نوعیت کا تعلق ہے. کیا یہ ایسا ضروری تعلق ہے کہ اگر اسلامی ریاست نہ بھی موجود ہو تو اسلامی انفرادیت مسلسل پنپتی رہے گی اور وہ سفیشینٹ کافی ہے, یا یہ کہ نہیں اسلامی ریاست ناگزیر ہے کہ اس کا موجود ہونا. محمد احمد بھائی کچھ
ڈاکٹر یہ تو ہوتا ہے
عجیب بات ہے کہ اسلامی ریاست اسلامی ریاست کی موجودگی جو ہے وہ اسلامی انفرادیت کو محمیز کرے گی اور زیادہ سے زیادہ اسلامی انفرادیت پیدا ہونے کے مواقع بڑھیں گے. اسی لیے یعنی ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں یا جہاد کیوں ہوتا ہے, تو جہاد محض زر زمینوں کو فتح کرنے اور اسلام کا یعنی ایریا بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مقصد وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں, تو لوگوں کی جنت میں جانے کے امکانات اسلامی ریاست میں بڑھ جاتے ہیں, اور اسلامی ریاست نہیں ہوگی تو یہ امکانات کم ہوں گے. ظاہر ہے پھر بھی کچھ ایسے لوگ تو ہوں گے جو انشاءاللہ بالکل متقی پرہیزگار رہیں گے, لیکن ان کی تعداد کم سے کم ہوتی رہے گی کیونکہ معاشرہ اور ریاست جو ہے وہ ایسے فریم ورک پرووائڈ کر رہے ہوں گے کہ جس میں گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل ہوگی. تو یہ تو ظاہر
یہی مکمل کر لیں پھر فرمائے گی جی.
تو یہ تعلق جو اسلامی ریاست اور انفرادیت کا یہی ہے کہ اسلامی ریاست کا اولین فرض یا جو یعنی بنیادی ہے مقصد وہ ہے یہی کہ زیادہ سے زیادہ افراد وہ مغفرت ان کی ہو جائے اور جنت کو حاصل کرے.
نہیں کاشف نے جو بتایا مجھے اس پہ وہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ناگزیر تعلق تو نہیں ہے, ٹھیک ہے اس کو سپورٹ ملتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیں, لیکن جو ہماری فکر میں جیسے جماعت اسلامی کی فکر میں ریاست کی بحث کو اتنی مرکزیت حاصل ہے تو یعنی وہ غلط ہے. یا ہمارے یہاں مطلب علی بھائی کی مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ڈسکشن ان سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی سارے انفرادی اعمال ایسے ہیں جو ریاست کے بغیر بھی انجام دیے جا سکتے ہیں اسلامی اعمال. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا فرض ہے, تو میں نے جیسے کہا زکوٰۃ کا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں زکوٰۃ کے لیے بھی معاشرے کے اندر ایک نظم قائم کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب اسلامی ریاست کی کوئی ناگزیر حیثیت نہیں ہے, ایک سپورٹنگ رول میں تو لا رہے ہیں اس کو, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک اس کی ناگزیر حیثیت ہے.
مطلب
کاشف بھائی نے
یہ مثال کے طور پہ حدود اللہ کا نفاذ ہے اور جہاد کے لیے لشکروں کی روانگی ہے یا مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان کا تحفظ, وہ تو مطلب انفرادی طور پہ تو نہیں اس طرح ممکن جس طرح ایک اسلامی ریاست ممکن بناتی ہے. اس معنی میں تو اسلامی ریاست کا قیام اور اس کا جو ہے مطلب ایک مسلمان کا ایک فرد کا اسلامی ریاست کے ساتھ تعلق تو ناگزیر ہو جاتا ہے.
ہاں مطلب میرا یہ کہ جو بات محمد رضا بھائی نے کہی وہ اہم ہے, یعنی اسلام انفرادی سطح کے اوپر اسلامی شخصیت انفرادی وہ خصائص اسلامی انفرادیت کے اندر محفوظ رہ سکتے ہیں, اگر فروغ نہیں بھی پا سکتے تو کم از کم محفوظ رہ سکتے ہیں, جن کے نتیجے کے اندر انسان رضا الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور جزا کا مستحق ہو. لیکن اسلام بحیثیت ایک نظام زندگی کے ترتیب اقتدار کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. اب جو لوگ اس ترتیب اقتدار میں شریک نہ ہوں ان کو اس بات کا احساس دلانا بہت مشکل ہے. یعنی جو لوگ مثلا اگر ہم دیکھیں انگریز کے خلاف جدوجہد ہے, ان کے ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہا ہے کہ جس نے انگریز کے خلاف جدوجہد کو اولیت دی. صرف کوئی حضرت یعنی دیوبند کی 19ویں صدی کے آخر کی تحریک نہیں, یہ تحریک احرار کی شکل میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہا, یعنی مولانا محمد علی سے جو ہوا اس کا نتیجہ یہی تھا کہ ترتیب یعنی تحریک احرار اور تحریک احرار سے پہلے بھی اور تحریک احرار کے بعد بھی ہمیشہ ایسا ایک گروہ رہا ہے کہ جس نے اس چیز کو کہ نہیں بحیثیت مجموعی اقتدار کو مرتب اسلامی خطوط کے اوپر کرنا ناگزیر ہے, اس کا احساس رہا ہے. لیکن یہ ہمیشہ بہت ایک چھوٹا سا گروہ رہا ہے ہمیشہ, یعنی میں سمجھتا ہوں پوری اسلامی تاریخ میں یہ بات استعمار کے خلاف جدوجہد ہے اس میں کئی ممالک کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم یہ چیز دیکھیں. اور بحیثیت سے مجموعی بہت بڑی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ نظام اقتدار کے ترتیب سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, مطلب ہم نے کبھی تھانے نہیں جاتے, ہم نے کبھی کوئی کورٹ کے اندر مقدمہ نہیں پیش کیا, ہم بینک ہم یعنی وہ نہیں ہے بینک میں ہم نے کبھی کوئی کھاتا نہیں کھولا. آپ کوئی بات بتا دیں جس کا ہمارا ترتیب اقتدار سے کوئی یعنی تعلق, ہم اپنی ریڑی خود چلاتے ہیں کسی کاروبار کے اندر وہ
فیکٹری کے اندر کام نہیں کرتے کہ ان کا ڈسپلن ہمیں قبول کرنا پڑے اچھا اور جہاں تک ہمارے مذہبی معاملات ہیں اس کے اندر دلچسپی نہیں دے رہے تو یہ جو تم لڑائی لڑ رہے ہو نظام یہ ایک مصنوعی لڑائی ہے اس سے ہماری زندگی کا کوئی تعلق نہیں اچھا ظاہر ہے کہ یہ سرمایہ داری چونکہ ایک ٹوٹلائزنگ فیکٹر ہے اس لیے یہ گروہ جو ہے یہ اپنی یہ پوزیشن مینٹین کرنا مشکل رکھتا ہے اس لیے کسی نہ کسی حد سے اسے کسی نہ کسی تعلق میں پھنسنا پڑتا ہے وغیرہ تو اس کے اندر یہ موقع پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ کہیں گے جناب نہیں جناب یہ تو ایسا نہیں ہے یہ چیز آپ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے کاروبار کو بڑھانا ہے تو بغیر سود کا قرضہ آپ نہیں لے سکتے ہو یہ وہ ایٹسٹرا مختلف باتیں کر لیکن ایک ابھی تک ہمارے ممالک کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جو اسلامی زندگی کے سب سے زیادہ پابند علاقے اور سب سے زیادہ پابند لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ جیسے کہیے کہ ریاستی نظام سے کافرانہ ریاستی نظام سرمایہ دارانہ ریاستی نظام سے محفوظ ہیں سوائے سرحد کے جہاں کے جہاد برپا ہے یعنی سرحد کی پوزیشن تو اس وجہ سے ایک یعنی ایکسپشنل ہے کہ وہاں طالبان عالی شان نے ملک فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد پھر اس کے نتیجے کے اندر سرحد جو ہے پورا ملوث ہوا لہذا وہ بمباری اور یہ وہ اور ایکسٹرا تو یہ وہاں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کفار کے نظام اقتدار کے نتیجے کے اندر تمہاری زندگی متاثر نہیں ہو رہے ہوگا لیکن مثلا سرحد اور بلوچستان میں آپ کا بات بلوچستان میں تو تحریک اسلامی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یعنی جو ہماری جمعیت علماء اسلام وہاں موجود ہے تو وہ بھی قبائلی نظام اور جیسے کہ تمام مراعات اور یہ وہ سب کوئی بھی اس کا ایس سچ انقلابی یا ریاستی تو کردار اس کا ایس سچ ہے نہیں موجود الا اس کے کہ وہ اسی ریاستی نظام کے حصے کے طور کے اوپر موجود ہے جو لیکن سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ جو کاربن ہیں اسلامی اقدار کے وہ سب سے زیادہ اس ریاستی نظام سے دور ہیں کہ جو سرمایہ داری کا ریاستی نظام ہے لہذا تحریکات اسلامی کے لیے غلبہ اور تحفظ دین کے اسلامی کے جو تحریکات ہیں ان کے لیے ایک یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ جیسے کہ محمد عامر صاحب نے کہا کہ مجموعی معاملات کے اندر جب تک کفار کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس وقت تک فیصلے شرع کے مطابق نہیں کیے جا سکتے اس لیے آپ اپنے انفرادی تعلقات کی بنیاد کے اوپر کتنی بھی اسلامی معاشرت عام کیوں نہ کریں نظام زندگی اسلامی نہیں رہے گا نمبر ایک نمبر دو سرمایہ داری ایک ڈائنامک اور پھیلنے والی چیز ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جیسے انگریز کا اقتدار آیا اس نے اپنے آپ کو پہلے بہت دنوں تک کچھ سرحدی یعنی کچھ یہ ساحلی علاقوں تک محدود رہا تھا جو اس کے جو کاروبار تھا وہ ساحلی علاقوں بمبئی اور کلکتہ اور مدراس اور یہ وہ ان جگہوں کے اوپر ٹریورانڈرم محدود ہے بلکہ پھیلنے والی چیز ہے اور سب کا سب وہ یہ کہ یہ جو دائرہ اختیار آپ کے پاس موجود ہے کہ ریاست کے علی رغم اپنی زندگی ترتیب دے سکیں یہ کم سے کم ہو سکتا جائے گا لہذا معاشرتی سطح کے اوپر یعنی سرمایہ دارانہ ریاست جب قائم کی ہوتی تو اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ معاشرت پھیلنے لگتی یہ ممکن ہے کہ بہت بڑا ایسا تاریخی دور ہو کہ جب غیر سرمایہ دارانہ معاشرت بھی
موجود
ایگزسٹ کرے اور وہ پنپے وغیرہ لیکن بحیثیت مجموعی ہوتا یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرت پھیلتی ہے اور سرمایہ دارانہ معاشرت پھیلنے کا مطلب سرمایہ دارانہ انفرادیت کا عام ہونا ہی ہے اور اس کے کوئی دور نہیں اور دوسرا اسپیکٹ جس کے اوپر وہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو جائے لیکن معاشرت اسلامی ریاست کے مطابق نہ ہو یہ معاشرہ
نہیں میں نہیں کہتا
اچھا میرے خیال میں ایک سیکنڈ میرے خیال میں ابھی ابھی اس کو پھر سے پڑھتے ہیں جو ہے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ وقت ہے جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا تو پھر ایک تو بچ گیا ایک بچ گیا ایک بجے میں پانچ چھ منٹ ہے یوں کچھ ابھی پڑھا ہے پہلا یہ جو آخری سینٹینس پڑھا تو پھر
آخری پیراگراف یا
آخری پیراگراف
ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے برس کے جہاں تعلقات رضاکارانہ بنیادوں پر سوار ہوتے ہیں ریاست ایک نظام اقتدار کا نام ہے جس کے پاس اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ایک مخصوص علاقے اور اس کی آبادی کے لیے قوت نافذہ بھی موجود ہوتی ہے وہ سرمایہ دارانہ گرد پر ایمان رکھنے والوں کے پاس محض تحکم نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے ریاست کی قوت کو بھی استعمال کرتے ہیں
سرمایہ داران لبرل ریاست میں دو مختلف طریقوں سے نظام اقتدار کو
اب ہم یہاں سے بحث کر رہے ہیں کہ سرمایہ داران نظام اقتدار کی ترتیب کی دو شکلیں ہوتی ہیں. اس اسٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں ختم کرتے ہیں, یہاں سے پھر شروع کریں. ابھی اگر کوئی جنرل سوال ہے تو وہ کر لیں, نہیں تو پھر اس کے بعد شروع کر دیں.